الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. آئندہ 8 رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف پڑھی جائے گی. سورہ یوسف سے مسلمانوں کو بالعموم ایک قلبی تعلق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات کو اس کے اہم مضامین یقیناً یاد ہوں گے. بہرحال ان میں خاص طور پر واقعات کو علیحدہ رکھتے ہوئے جو چیزیں فلسفہ اور حکمت دین کے اعتبار سے اہم تر ہیں، میں ان کی طرف توجہ دلاؤں گا. اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی حروف مقطعات الف لام را سے ہے. ارشاد ہوتا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. ظاہر ہے کہ قرآن کے جو اولین مخاطب تھے وہ اہل عرب تھے، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا. نحن نقص علیک احسن القصص. ہم آپ کو سناتے ہیں بہترین سنانا. مراد ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات. بما اوحینا الیک ھذا القرآن. بذریعہ اس قرآن کے کہ جو آپ کی طرف ہم وحی کر رہے ہیں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اور یقیناً اس سے پہلے آپ ان چیزوں سے بالکل ناواقف تھے. یعنی یہ تاریخ جو ہے بڑی قدیم تاریخ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بھگ 2000 قبل کی سال کی قبل کی تاریخ. اور آپ جیسا کہ معلوم ہے سب کو کہ آپ امی تھے، آپ نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی. ویسے بھی تاریخ جو ہے اس طور سے مدون بھی موجود نہ تھی کہ جسے پڑھنے والے عام طور پر پڑھ سکتے. یہ واقعات تو در حقیقت صرف علم میں تھے اہل کتاب کے. فرمایا اذ قال یوسف لابیہ، جبکہ کہا یوسف نے اپنے والد سے یعنی حضرت یعقوب سے علیہ الصلاۃ والسلام، یا بت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. ابا جان، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. حضرت یعقوب نے فرمایا کہ بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا. فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تمہارے ساتھ چالیں چلیں گے، بہت ہی فریب کی چال. ان الشیطان للانسان عدو مبین. یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن. اب یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اصل میں یہ ایک سوال تھا جو امتحاناً حضور سے کیا گیا تھا. یہود کے سکھلانے پر قریش مکہ نے حضور سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں، رسول ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل کے مصر میں جا کر آباد ہونے کا کیا واقعہ ہے، یہ مصر میں کیسے گئے، وہاں کیوں آباد ہوئے. تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی اصل میں ذریعہ بنے تھے بنی اسرائیل کے مصر میں داخلے کا، لہذا اس کے جواب میں یہ پوری داستان نہایت ہی عبرت آموز اور سبق آموز پیرائے میں قرآن مجید میں بیان کر دی گئی. اسی لیے یہاں ارشاد ہوتا ہے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. سوال کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں یوسف اور ان کے بھائیوں کے مابین جو حالات و واقعات پیش آئے. یعنی تم تو اسے صرف ایک قصے کی حیثیت سے جانتے ہو اور اس میں امتحان لے رہے ہو ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جو حالات و واقعات ہیں ان میں سے اکثر جہاں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہیں کس طریقے سے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو منوایا کہ ہم کھیلنے کے لیے شکار کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج دیجئے. اور پھر وہاں انہوں نے باہم ایک مشورہ کیا, مشورہ یہ تھا کہ اقتلوا یوسف اب اطرحوه ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم, یوسف کو یا تو قتل کر دو یا کسی اس طریقے سے ملک بدر کر دو, کسی ایسی زمین میں بھیج دو کہ وہ پھر حائل نہ رہے تمہارے اور تمہارے والد کے مابین, کیونکہ والد کو انتہائی محبت حضرت یوسف سے تھی. تو بڑے بھائیوں میں حسد پیدا ہوا, اور اس میں جو بہت سبق آموز بات ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے, وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, بعد میں تم صالح بن جانا. انسان کا ضمیر جو ہے چونکہ ملامت کرتا ہے کہ یہ کیا کام کر رہے ہو, غلط کام کر رہے ہو, تو ان لوگوں نے اپنے ضمیر کو مطمئن کیا کہ بس یہ ایک کڑوا گھونٹ تو ہمیں کر ہی لینے دو, باقی یہ کہ بعد میں عمر پڑی ہوئی ہے اس کی تلافی بھی کر لیں گے, کفارہ بھی دے لیں گے. یہی عموماً شیطان پٹی پڑھاتا ہے انسان کو, کوئی بھی بڑا غلط کام اگر وہ کرنے لگے کہ ٹھیک ہے یہ کر گزرو, پھر توبہ کر لینا, اس کا کفارہ ادا کر لینا, کسی اور طرح تلافی کر لینا. تو وہی بات تھی کہ جو انہوں نے کہی, وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو ذریعہ بنا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر پہنچنے کا, اور نہ صرف مصر پہنچنے کا بلکہ جو رولنگ کلاس تھی وہاں کی ارسٹوکریسی, اس کی ایک بڑی شخصیت کے گھر میں حضرت یوسف کو پہنچا دیا. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ, تو وہ عزیز مصر جو تھا بہت بڑا آفیسر مصر کی حکومت میں, اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کے ذرا اچھے طریقے سے ان کو رکھو احترام کے ساتھ, اسا الفانا, اس نوجوان میں اچھے آثار نظر آ رہے ہیں, شاید یہ ہمارے لیے مفید ہو, اور نتخذہ ولدا, یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. وکذالک مکنا لیوسف, اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تمکن پیدا کر دیا زمین میں, کہ بھائیوں نے تو انہیں اندھے کنویں میں پھینکا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اسی لیے آگے فرمایا, واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اللہ اپنے معاملے پر پورا غلبہ اور اختیار رکھتا ہے لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے. لوگ چالے چلتے ہیں لیکن اللہ بعض اوقات, بلکہ اگر چاہے تو جب بھی چاہے, الٹی اس کے حق میں مفید بنا دے. لہذا انسان کو اصل میں تو اپنا دامن, اپنا وابستہ رہنا چاہیے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے دامن کے ساتھ, اس پر توکل رکھنا چاہیے, تو دشمنوں کی دشمنی سے کوئی نقصان انسان کو نہیں پہنچ سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کے پشت پر. اس کے بعد جو واقعات ہیں کہ کس طرح وہی عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف پر فریفتہ ہوئی اور اس نے گناہ کی دعوت دی, اور پھر کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بچے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, پھر اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے, کیونکہ مصر کی جو ایرسٹوکریسی تھی اس کی خواتین میں یہ بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے اتنی گری ہوئی حرکت کی ہے, تو حضرت یوسف کو ان سب کے سامنے پیش کیا کہ معلوم ہو کہ میں نے اگر ٹھوکر کھائی ہے تو کس کے بارے میں کھائی ہے, اور وہاں پر محسوس ہوا کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے پھر اسی طرح گناہ کی دعوت دے رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو انہوں نے دعا کی ہے اس وقت, وہ بہت اہم مقام ہے سورہ مبارکہ کا, کہ انہوں نے یہ کہا, قال رب السجن احب الی مما یدعونی الیہ, پروردگار جس چیز کی طرف یہ خواتین مجھے بلا رہی ہیں یعنی گناہ, اس سے تو مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے, قید خانے میں اگر مجھے ڈال دیا جائے تو وہ میرے لیے بہتر ہوگا بنسبت اس سے کہ جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اور اے پروردگار اگر تو نے ہی ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کر دیا, أَصْبُ إِلَيْهِنَّ, تو کوئی عجب نہیں کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں, یعنی یہ کہ انہیں خود اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے, اصل میں بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے, یہ نہیں ہے کہ اپنی عصمت و عفت پر انہیں کوئی اتنا ناز ہو کہ یہ جتنا چاہے زور لگا لے, میں کبھی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا, بلکہ وہ اللہ کے حوالے کر رہے ہیں اپنے معاملے کو کہ پروردگار اگر تو نے مجھے نہ بچایا, تو نے ہی ان کی چالوں کو مجھ سے نہ پھیر دیا, تو کوئی عجب نہیں کہ میں بھی گناہ کی طرف مائل ہو جاؤں, وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ, تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. یہ الفاظ کیونکہ خود ان کی زبان سے نکلے تھے کہ مجھے تو قید خانہ عزیز تر ہے اس گناہ سے, تو اللہ تعالیٰ نے وہی شکل پیدا کر دی کہ ثم بدا لهم من بعد ما راوا الآیات لیسجننہ حتی حین, کہ پھر وہاں کے لوگوں نے باہم مشورہ کیا कि ये जो स्कैंडल बन गया है और एक फितना उखड़ा हुआ है, तमाम जो आला घरानों की खवातीन हैं वो जिस तरह दीवाना हो गई हैं, तो अब हमारे लिए बेहतर शक्ल यही है कि यूसुफ को कुछ अरसे के लिए जेल में भेज दिया जाए। व दखल माहु सिजन फतयान, और उनके साथ दाखिल हुए उस जेल में कैदखाने में दो नौजवान। अब ये दो नौजवान चूंकि बाद में जो ख्वाब उन्होंने देखा उस ख्वाब की ताबीर ही दर हकीकत फिर जरिया बन गई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस कैदखाने से निकलने का, कि जो एक नौजवान उनमें से बच गया था उसी ने फिर जिक्र किया बादशाह मिस्र के सामने जब उसने वो ख्वाब देखा और उसकी तावील दरियाफ्त की, लिहाजा इसको यहां पर एहतमाम के साथ जिक्र किया। लेकिन वही हिकमत और फलसफा कुरानी के एतबार से असल अहम मामला जो यहां है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो जेल में तबलीग है कि एक बंदा हक जहां भी कहीं हो उसे अपने काम से काम होता है। वो अगर बाहर है तो वहां उसे दावत देनी है, अगर उसे जेल में ठूंस दिया जाए तो वहां उसे हक की दावत देनी है। उसे तो दावत देनी है, उसे हालात की परवाह नहीं होती, कितने ही हालात बदल जाए उसे अपने मकसद की लगन जो है वो अपने काम में मसरूफ रखती है। लिहाजा ये नहीं हुआ कि वो वहां जाकर बैठ गए हो, बल्कि वहां उन्होंने वो मशहूर वास कहा है कि जैसे हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का वास मशहूर है पहाड़ी का वास, तो मैंने इसका नाम रखा है जेल का वास। उसमें वो कहते हैं कि इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिल ला युमिनून बिल्लाह वहुम बिल आखिरतिहुम काफिरून, ऐ मेरे जेल के साथियों, मैंने इन लोगों के दीन को तर्क कर दिया है कि जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान नहीं रखते। क्योंकि मिस्र में जो कौम आबाद थी वो तो जाहिर बात है कि गुमराह कौम थी, तो उनका फरमाया कि मैं अगर तेजी में पला बढ़ा हूं लेकिन मैंने इनके दीन को तर्क कर दिया। व तबा तो मिल्लत आबाई इब्राहिम व इसहाक याकूब, और मैंने अपने आबा व अजदाद इब्राहिम और इसहाक और याकूब उनके दीन को इख्तियार कर लिया। वह माकान लना नुशरिक बिल्लाह मिन शय, हमारे लिए हरगिज ये रवा नहीं है कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं। ज़ालिक मिन फज़लिल्लाह अलैना, ये तो अल्लाह का बड़ा फजल है हम पर कि हम इंसानों को उसकी अशरफुल मखलूकात बनाया है। वालन्नास, और तमाम नौ इंसानी पर। वलाकिन अक्सर अल्लाह ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग जो है वो शुक्र नहीं करते। या साहिब यस्जन अरबाबुल मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, ए मेरे जेल के साथियों, जरा गौर करो, ये बहुत से माबूद जो लोगों ने घड़ लिए हैं ये मुतफर्रिक माबूद बेहतर है या एक अल्लाह जो अलवाहिद है अलकहार है, जो तन्हा है और छाया हुआ है, गालिब है, मस्तौली है पूरी कायनात पर। महाताबुदून मिन दूनही इल्ला आसमान समैतुमूहा, उसको छोड़कर जिन जिन को तुम पुकार रहे हो और जिन जिन की तुम बंदगी कर रहे हो पूज रहे हो, वो सिवाय कुछ नामों के तुमने रख लिए हैं और उनकी कोई हकीकत नहीं है। वो नाम है जो तुमने आबाओ तुम और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने रख लिए हैं। मा अंज़लल्लाह बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद नहीं उतारी। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म देने का इख्तियार अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। अमर अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह, और उसने ये हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की बंदगी मत करो। ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम, यही है सीधा दीन, कायम दीन, सच्चा दीन। वलाकिन अक्सर अल्लाह ला यालमून, लेकिन यह कि अक्सर लोगों को इल्म हासिल नहीं। इसके बाद उन्होंने फिर अपने उन साथियों के जो वो ख्वाब थे उनकी ताबीर बताई, और वो जैसा कि मैंने अर्ज किया जरिया बन गई उनके जेल से निकलने का, और फिर बादशाह के इतने करीब हो जाने का कि बादशाह ने उन्हें अपना मुसाहिब बनाया, और फिर उनके कहने पर जो ताबीर उन्होंने दी बादशाह के ख्वाब की कि एक बहुत जबरदस्त जो है तहत आने वाला है, पहले 7 साल जो है बड़ी फरावानी रहेगी, अच्छी पैदावार होगी, लेकिन फिर 7 साल बड़ा शरीफ तहत आएगा, उस वक्त के लिए तैयारी कर लो। इसलिए कि उस वक्त न सिर्फ मिस्र बल्कि आस पास के लोगों के लिए भी गल्ले की बहम रसानी का और रसद पहुंचाने का इंतजाम जो है वो करना होगा। तो इस पूरे इंतजाम का जिम्मेदार भी फिर बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही को बना दिया। फिर वो जो हालात वाकयात आते हैं किस तरीके से वो जब तहत पड़ा है, तो इनके भाई भी फिर परेशान होकर, गौर कीजिए कि इनके भाई तो है अर्ज़े फिलिस्तीन में, वहां उन्होंने किनान में एक गढ़े के अंदर एक अंधे कुएं में हजरत यूसुफ को फेंका था, और ये पहुंचे हुए अब मिस्र के एक बहुत बुलंद मनसब पर। जब वो कहत पड़ा है तो अब बेताब होकर वो भाई आए हैं गल्ला लेने के लिए। 1 साल आए हैं तो उनके पास गल्ले की कीमत अदा करने के लिए कुछ था,
اگلے سال جب آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اب بالکل قلاش تھے. اور پھر وہاں انہوں نے جس طریقے سے لجاجت کے ساتھ انہوں نے پھر درخواست کی ہے کہ اب ہمارے پاس قیمت ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تصدق علینا، اب تو ہم صدقہ مانگنے پر مجبور ہیں، آپ اب صدقے کے طور پر ہمیں دیجئے. اس وقت پھر ضبط نہیں کر سکے حضرت یوسف علیہ السلام. آخر وہ بھائی کی جو محبت ہے بھائیوں کی، وہ اس حد تک تو ابھی اپنے آپ کو انہوں نے تھاما ہوا تھا، اور اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ایک ہیلے سے انہوں نے اپنے پاس روک لیا تھا. لیکن جب اس معاملے تک آ گئے کہ فاؤفن الکیل و تصدق علینا، ہمیں پورا پورا جو بھی آپ نے راشن کا ضابطہ بنایا ہوا ہے ہمیں راشن دیجئے، اور ہمیں ہم پر صدقہ کیجئے، اس لیے کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہ نا بغات مزجات، ہم بڑی حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، قیمت ادا نہیں کر سکتے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، اس وقت حضرت یوسف سوال کرتے اپنے بھائیوں سے، اس تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وَأَخِيهِ إِذًا تُمْ جَاهِلُونَ، اور اس کے بھائی کے ساتھ تمہارا کیا سلوک تھا جبکہ تم جاہل تھے، جبکہ تم نادان تھے؟ اس میں بھی ان کے لیے ایک رعایت رکھی کہ اس وقت تم جاہل تھے، اس وقت کی کیفیت پر بلاوت نہیں کر رہے ہیں. قالوا أنت أإنك لأنت يوسف، وہ ایک دم چونکے کہ انہیں یوسف کا حال کیسے معلوم ہوا، اور پھر یہ کہ متوجہ بھی ہوئے ہوں گے کہ پھر ان کو ان کے نقوش جو ہے ان میں نظر آ گئی ہوگی جھلک اپنے بھائی کی. انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخي قد من الله علينا، یہاں بھی اب شکر جو ہے وہ اللہ کا کر رہے ہیں کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم دونوں پر احسان کیا. انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، جو کوئی تقوی کی روش اختیار کرے اور اپنے آپ کو تھامے رکھے، روکے رکھے حق پر، صبر کی روش اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کی اجر ضائع نہیں کرتا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، ان سب نے بیک زبان کہا اللہ کی قسم ہے اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، آپ کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے ہمارے مقابلے میں. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم خطا کار تھے. قال لا تسلیم علیکم اليوم، اب یہ ہے وہ ظرف کہ اس وقت بھی ملامت نہیں کرنا چاہتے ان کو جو خود اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو گئے تھے. اب کچھ اور اگر الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے تو مرتے کو مارے شاہ مدار والی بات اس کی بجائے صاحب ظرف اور صاحب کردار اور صاحب مروت انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی ملامت نہیں، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے جو بھی خطائیں تم سے ہوئی. وہو ارحم الراحمین، اور یقیناً وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. پھر جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اب لے آؤ والدین کو بھی اور تمام اپنے کنبے کو، یہی مصر میں آ جاؤ، مصر میں رہو، جب وہ سب پہنچے ہیں تو پھر رفع ابویہ علی العرش، تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے تخت پر ساتھ بٹھایا. وہ خروا لہ سجدا، اور وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے. یہ جان لیجئے کہ سجدہ تعظیمی جو ہے سابقہ شریعتوں میں یہ جائز تھا کہ کسی کے سامنے صرف اظہار تعظیم کے لیے ادب کے طور پر انسان جھک جائے. سجدہ رکوع کو بھی اصل میں سجدہ کہا جاتا ہے. یہ تو آج بھی ہماری کچھ سرشت میں ہے کہ کسی اپنے بڑے سے جب ملتے ہیں تو چاہے ہاتھ ملا رہے ہیں لیکن جھکتے ہیں. یہ جھکنا جو ہے یہ اصل میں دوسرے کے لیے ذرا ایک تعظیم کے لیے ایک اظہار ہے. تو یہی جھکنا ذرا زیادہ ہو جائے تو رکوع ہے، اور اسی سے ذرا آگے جائے تو سجدے کی حیثیت بن جاتی ہے. تو یہ چیز اصل میں آ کر شریعت محمدی میں حرام مطلق ہو گئی کہ سجدہ تعظیمی کسی صورت میں اب جائز نہیں. کہ شرک کا شائبہ بھی جس چیز کے اندر ہو سکتا ہو، اس شریعت میں چونکہ تکمیل ہوئی ہے دین کی، لہذا ایسی چیزوں کے اوپر بھی سخت قبضے بٹھا دی گئی. وہ جو حضرت مدبر الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہوا کہ گردن دھو کی جس کی جہانگیر کے آگے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سجدہ تعظیمی ہی کا معاملہ تھا. بہرحال اس وقت تک چونکہ یہ حرام نہیں تھا تو والدین اور یہ گیارہ کے گیارہ بھائی ان کے سامنے جھک گئے. قال یا ابت ھذا تعویل رویا یا من قبل، تو انہوں نے کہا ابا جان یہ ہے تعویل میری اس میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا کہ سورج اور چاند، سورج گویا کہ حضرت یعقوب ہیں، چاند ان کی اہلیہ یعنی حضرت یوسف کی والدہ ہے، اور گیارہ وہ احد عشر کوکباً یہ گیارہ بھائی ہے. قد جعلھا ربی حقا، اللہ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے مجھ پر کتنا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا. وجابكم من البدر من باب ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، اور پھر آپ سب کو بھی اس یعنی بادیہ نشینی کی حالت سے نکال کر یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈلوا دی تھی. یہاں بھی دیکھیے بھائیوں کی طرف نسبت نہیں کر رہے ہیں بلکہ شیطان کی طرف. ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بہت ہی باریک بین ہے ہر چیز کے، اور بہت ہی وہ خفیہ تدبیریں کرنے والا ہے اپنی ہر مصیبت کے لیے. انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اس کے بعد دعا کر رہے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک، پروردگار تو نے ہی مجھے یہ بادشاہی اور اختیار عطا فرمائی. وعلمتنی من قابل الاحادیث، تو نے ہی مجھے خوابوں کی تعبیر کا فن عطا فرمایا. فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلمن، مجھے اسلام ہی کی حالت میں موت دی دو. والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ شامل کی دو. اس آخری رکوع میں پھر آپ کو ملے گا ایک تو بہت اہم مضمون آ رہا ہے، فرمایا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن اب ایک یاد دہانی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک معزت اور نصیحت ہے مجسم اہل پوری دنیا والوں کے لیے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کہ کچھ نہ کچھ شرک بھی ضرور کرتے ہیں، شرک کی آلائش ہوتی ہے. واقعہ یہ کہ آسان کام نہیں ہے. وہ جو اقبال نے کہا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حدیث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، تو شرک سے بالکل ہی آزاد ہو جانا آسان کام نہیں. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. آخر میں فرمایا قل ہاذہ سبیلی، اے نبی کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، یعنی توحید میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف پکار رہا ہوں، بلا رہا ہوں. علی بصیرت علی ومن اتبعنی، اور یہ جو میں دعوت دے رہا ہوں اندھیرے میں ٹامر تویا نہیں مار رہا، علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں، اور جو میرے ساتھی ہیں وہ بھی یوں ہی اندھی تقلید میں مبتلا نہیں ہے بلکہ وہ بھی جس راستے پر چل رہے ہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ چل رہے ہیں. سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں ہرگز مشرکین میں سے نہیں ہوں. اختتام ہوگا اس سورہ مبارکہ کا، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، یہ اس قصوں کے اندر ان لوگوں کے حالات و واقعات میں ہوش مند لوگوں کے لیے سبق ہے، عبرت ہے. اس کو محض قصہ سمجھ کر نہیں گزر جانا چاہیے بلکہ اس میں جو بھی نصیحت کے پہلو ہیں، جو حکمت کے پہلو ہیں، ان پر نظر رکھنی چاہیے. ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن جو ہے یہ کوئی گھڑی ہوئی شے نہیں ہو سکتا. یہ حالات و واقعات جو کسی کو معلوم نہیں، خود تورات میں بھی تحریف ہو چکی ہے. اگر تورات میں جو حالات و واقعات آئے ہیں قرآن میں جس طریقے سے بیان ہوئے ہیں ان کا تقابل کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا بھونڈا انداز ہے اور یہ کتنی بہترین جو ہے تعبیر ہے ان تمام حالات و واقعات کی. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق ہے اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی تورات میں بنیادی طور پر تو حالات و واقعات وہی ہیں لیکن انداز بیان اور تعبیر جو ہے وہ ہے در حقیقت جس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ تفصیل کل شے، اور ہر چیز کی تفصیل. وہ ہدم و رحمت القوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں کہ جو ایمان لانے والے ہوں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.